بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت میں اضافے اور عالمی سامراج کے مقابلے میں مزاحمت کا سال ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے دورے میں سپاہ نیوی کے کمانڈر کا بیان۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، گزشتہ چند گھنٹوں میں 38 شہید اور درجنوں زخمی۔ ترکیہ میں اپوزیشن لیڈر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد صدر طیب اردوغان کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری۔ قیام پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کا انعقاد۔ اور ہندوستان میں حزب اختلاف کی پارٹی کانگریس نے وقت بل کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل تنگسیری نے کہا ہے کہ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت اور عالمی استقبال کے خلاف مزاحمت میں اضافے اور اسلام کے بہادر سپوتوں کے عزم و ارادے کی بدولت مزید کامیابیوں کا سال ثابت ہوگا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے نئے سال کے آغاز پر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے جزیروں میں تعینات میزائل، ڈرون اور دفاعی یونٹوں اور تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام کا محاذ کفر کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹا ہوا ہے، ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا. یقین رکھیں کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر ہم خدا کے فرمان پر عمل کریں تو اس کی مدد ملنا یقینی ہے. سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت میں اضافے اور استقبال کے خلاف بھرپور تیاری کا سال ہے. آپ بہادر سپاہیوں کے پختہ عزائم سے ہماری کامیابی یقینی بنے گی کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرے گا. خلیج فارس کے تینوں جزیروں کی جغرافیائی اہمیت اور آبنائے ہرمز کی اسٹریٹجک حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہمارے جنگی اور حملہ آور یونٹ ہر لمحہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دشمن پر کاری وار کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں. اگر جنگ چھڑ گئی تو دشمن کو ایسی جگہ سے کاری ضرب لگے گی جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی ضرورت کے 90% سے زائد دفاعی ساز و سامان ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں. وزارت دفاع کی الیکٹرانک انڈسٹری آرگنائزیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریئر ایڈمرل امیر رستگاری نے مختلف شعبوں میں ملک کے دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کے بارے میں کہا کہ دفاعی شعبے میں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری طاقتور مسلح افواج کے لیے دستیاب 90% سے زیادہ آلات و وسائل مکمل طور پر وزارت دفاع کے صنعتی اداروں اور اس تنظیم کے ساتھ تعاون کے نیٹورکس نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے. امیر رستگاری نے مزید کہا کہ آج ہم نے خلا، فضا، سمندر، زمین اور پانی کے اندر کی دفاعی ضروریات کو ڈیزائن اور تیار کیا ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. امیر رستگاری کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن، رڈار، فائر گائیڈنس اور پانی کے اندر استعمال ہونے والے دفاعی وسائل سمیت بہت سے سسٹمز اور آلات کو ایرانی الیکٹرانکس کمپنیوں اور ملک کے محنتی ماہرین اور نوجوانوں کے توانا ہاتھوں نے ڈیزائن کیا ہے. ایڈمرل رستگاری نے مزید کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ عالمی استقبال کی طرف سے تمام پابندیوں اور خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری دفاعی صنعت روز بروز ترقی کر رہی ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فوج کے کمانڈر نے جنوب مغربی سرحدوں پر تعینات یونٹس کا دورہ کرتے ہوئے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا بھرپور عزم ظاہر کیا ہے. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کے کمانڈر جنرل پاکپور نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور تازہ ترین صورتحال اور وہاں تعینات یونٹس کی جنگی و دفاعی تیاریوں کا قریب سے جائزہ لیا. انہوں نے ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سپاہ کے مجاہدین کی چوکس نگرانی، بلند حوصلے اور شب و روز کی محنت کو سراہا. جنرل پاکپور نے اس موقع پر کہا کہ الحمدللہ ہمارے مجاہدین مکمل ہوشیاری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور اسلام و انقلاب کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف ہیں. اس موقع پر خادم سید الشہداء جنرل احمد نے کہا کہ ہمارے جوان اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں کی حفاظت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں. وہ اپنے قائد آیت اللہ العظمی خامنائی مدظ اللہ علی کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک میدان میں ڈٹے رہیں گے. ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کے ساتھ بات چیت میں غزہ میں بے دفاع فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور اسلامی ممالک کی فوری اور اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا. عباس عراقچی نے یمن پر برطانوی اور امریکی فوجی حملے کی مذمت، بے گناہ خواتین اور بچوں کی شہادت اور ملک کے انفراسٹرکچر کی تباہی پر یمن کی حمایت میں اسلامی ممالک کی مشترکہ ذمہ داری کا حوالہ دیا. غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں کم سے کم 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے. یہ حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ صہیونی وزیر اعظم کے رہائش گاہ کے باہر صہیونی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے. غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں نیز خان یونس اور رفع پر نصف شب سے جاری صہیونی جارحیت میں 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں. خان یونس کے مغرب میں واقع حی الیابانی پر بمباری میں ایک 5 سالہ بچہ بھی شہید ہوا ہے. سینی فوج نے اسی طرح رفع کے شمال میں ہلال احمد سوسائٹی سے متعلق ایک ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا. غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا, جہاں امدادی کارکنوں نے ملبے کے نیچے سے 2 شہدا کی لاشیں نکالی ہیں. غزہ میں محکمہ صحت نے خبر دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 49,747 ہے. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں 130 شہداء کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے. فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ اس مدت کے دوران 263 زخمی بھی اسپتالوں میں لائے گئے. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے رپورٹ دی ہے کہ 18 مارچ 2025 کو غاصب سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے آغاز کے بعد سے اب تک 634 فلسطینی شہید اور 1,172 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان اور ملک کو درپیش مختلف چیلنجوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعلان کیا. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب میں اس دن کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کے نتیجے میں پاکستان کا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا. انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کو مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت اور فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. انہوں نے عالمی برادری سے فلسطین میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا. اسلام آباد ایوان صدر میں یوم پاکستان کی پریڈ میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور غیر ملکی سفرا نے بھی شرکت کی. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے شمالی وزیرستان میں بروقت کارروائی کر کے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کیلی میں دہشت گردوں نے دراندازی کی کوشش کی جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق 22 اور 23 مارچ کی شب دہشت گردوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دراندازی کی کوشش کی. سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی جس میں 16 دہشت گرد مارے گئے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک کی دوسری سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے وقف بل کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے وقف بل کے ذریعے جان بوجھ کر آئین پر حملہ کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ بیان کانگریس پارٹی کے میڈیا شعبے کے انچارج جے رام رمیش نے جاری کیا ہے. انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ وقف بل کے ذریعے ملک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جے رام رمیش نے کہا کہ بقول ان کے بی جے پی حکومت کا مقصد انتخابی فائدے کے لیے اقلیتی برادری کی روایات اور اداروں کو بدنام اور ملک کے کثیر مذہبی سماج کی ہم آہنگی ختم کرنا ہے. یاد رہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے, جبکہ مسلم عمادین اور تنظیموں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد الملک الحوثی نے تاکید کی ہے کہ مشرق وسطی میں ایک اور امریکی بحری بیڑا بھیجنا یمنیوں کے ساتھ مہادرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے. یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ الحوثی نے امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی میں ایک اور بحری بیڑا بھیجنے کے حکم پر تبصرہ و تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام یمنیوں کے ساتھ مہادرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کو اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں سے خوفزدہ کرتا ہے, لیکن یمن کے خلاف یہ جہاز اس کے لیے ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ الحوثی نے کہا کہ ماضی میں امریکہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کے ذریعے بڑی طاقتوں کو دھمکاتا تھا، لیکن یمن کے خلاف اس نے اپنی شکست کا خود اعتراف کر لیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ دہشت گرد امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے. سامعین، یہ ایام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. آپ عزیز سامعین کو اس المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے.
یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی
یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی
باغ رضوان میں کوثری جھیل میں نطق قرآن میں صوت جبریل میں صرف توریت میں اور انجیل میں
صرف توریت میں اور انجیل میں
نور کی آیتوں
نور کی آیتوں
سے ہے لکھا ہوا.
یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی
تو نبی کا وصی تو خدا کا ولی جس نے آواز دی اس کی مشکل ٹلی مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی
مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی
ہے یہ حکم خدا خدا.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی.
اے لوگوں، ماہ رمضان کا سورج روزہ دار مردوں اور عورتوں پر رحمت کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس کا چاند رحمت کے ساتھ ان پر نور افشانی کر رہا ہے، اور اس مہینے میں کوئی بھی ایسا دن اور رات نہیں کہ جس میں پروردگار متعال اس امت پر نیکی کی بوچھار نہ کرتا ہو. بس جو کوئی بھی نعمت الہی سے ایک ذرہ برابر بھی بہرہ مند ہوگا تو وہ روز قیامت خدا کے نزدیک معزز و مکرم ہوگا، اور جو بندہ بھی خدا کے نزدیک محترم ہوگا اس کی جگہ بہشت ہوگی. جس وقت حضرت علی علیہ السلام اپنے اس دل نشین سخن کے ذریعے مسجد کوفہ میں ماہ مبارک رمضان کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے، اسی وقت قبیلہ حمادان کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، ماہ رمضان کے بارے میں آپ کے حبیب نے جو کچھ آپ سے فرمایا ہے اسے مزید بیان کیجیے. علی علیہ السلام نے پیغمبر خدا کے بعض اقوال کا ذکر کیا. اس حمادانی شخص نے کہا، اے امیر المومنین، پیغمبر خدا نے اور بھی جو کچھ اس بارے میں فرمایا ہے اسے بیان کیجیے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبروں، رسولوں اور مقرب فرشتوں میں جو سب سے افضل و برتر ہے اس نے فرمایا ہے کہ اوسیا میں جو سب سے افضل و برتر ہے یعنی سید الاوسیا ہے، وہ اس مہینے میں جو تمام مہینوں کا سرور و سردار ہے شہید ہوگا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مہینوں میں سرور و سردار کون سا مہینہ ہے اور اوسیا کا سید و سردار کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، جو مہینہ تمام مہینوں میں افضل و برتر ہے وہ ماہ رمضان ہے، اور اوسیا الہی میں جو سید و سردار ہے وہ تم ہو اے علی. میں نے کہا، اے پیغمبر خدا، کیا ایسا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم، میری امت کا سب سے شقی ترین اور پست ترین انسان ضربت سے تمہارے سر پر وار کرے گا کہ جس کے سبب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. یہ سن کر لوگوں نے نالہ و شیون اور آہ و بکا کرنا شروع کر دیا، اور علی علیہ السلام نے اپنا خطبہ تمام کیا اور سکون و وقار کے ساتھ منبر سے نیچے تشریف لائے. ماہ رمضان کے جب نصف سے زیادہ ایام گزر جاتے ہیں اور قدر کی راتیں آتی ہیں تو اس وقت پرہیزگاروں کے پیشوا اور عدل و انصاف کے عظیم شہید کا نام اور یاد ان کے عاشقوں کے دلوں میں موجزن ہو جاتی ہے، اور سب کو اس دن کی یاد دلاتی ہے کہ جب علی کا فرق مبارک شدت عدل و انصاف کے سبب محراب عبادت میں ابن ملجم کے ہاتھوں شگافتہ ہو جاتا ہے. 19ویں کے سحر نمودار ہوتی ہے اور مولا مسجد کی طرف جاتے ہیں اور اذان کہنے کے بعد نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سر سجدے میں رکھتے ہیں اچانک تلوار کی دھار تاریکی میں چمکتی ہے اور عرش لرز جاتا ہے، اور محراب عبادت بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بن جاتی ہے، اور علی رستگار ہو جاتے ہیں۔
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
حضرت علی علیہ السلام کی ایک ایسی بے مثل و بے بدیل شخصیت ہے کہ جس کی طول تاریخ میں بزرگوں نے ہمیشہ مدح و ستائش کی ہے۔ وہ ایک ایسے پرعزم جوان ہیں جو جوانوں کے لیے نمونہ اور مثال ہیں۔ بصیرت اور بیداری ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ دوسروں کے بندے اور غلام نہ بنو، اس لیے کہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ علی علیہ السلام حق اور صراط مستقیم کی راہ پر قائم رہے اور اس راہ میں استقامت کی۔ آپ نے ہر طرف اپنے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا اور اس طرح سے عدل قائم کیا جو اسلامی عدالتوں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے نمونہ عمل قرار پایا۔ جرمن کا ایک شاعر جینن کہتا ہے کہ علی سے محبت اور عشق کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شریف جوان اور عظمت کے حامل تھے کہ جن کا ضمیر پاک تھا اور جن کا دل مہربانی و نیکی اور یاری و فداکاری سے سرشار تھا۔ وہ شیر بیش شجاعت سے زیادہ شجاع و بہادر تھے، لیکن ان کی شجاعت میں رقت قلب، لطف و مہربانی، ہمدردی اور جذبات کا امتزاج تھا۔ حضرت علی علیہ السلام حکومت الہی کا آئینہ دار، مسلمانوں کے درمیان آیات قرآن کا مظہر اور کفار کے ساتھ سخت اور عوام کے ساتھ مہربان تھے۔ فقراء اور غربا کو خود سے قریب کرتے تھے اور کمزوروں پر اپنی خاص نظر عنایت رکھتے تھے۔ وہ افراد جو پیسے اور طاقت کے زور پر ناحق اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہے تھے، علی علیہ السلام کی نظر میں ان کے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام اقتدار میں آئے تو ان لوگوں نے مولا سے کہا کہ آج آپ کے کام کا پہلا دن ہے اور آپ بااثر افراد کو ان کے کاموں سے ہٹا رہے ہیں، تو یہ کام آپ کی حکومت اور خلافت کے لیے صلاح نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں علی سے توقع ہے کہ وہ ان لوگوں پر ظلم کر کے کامیابی حاصل کرے گا کہ جن کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے؟ جب تک دنیا باقی ہے اور دنیا کا نقشہ اسی صورت میں جاری و ساری ہے، علی ابن ابی طالب یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ چیز جو علی علیہ السلام کے چشم و دل میں قدر و منزلت رکھتی تھی، ایمان و تقویٰ اور اخلاص و جہاد اور انسانیت تھی۔ انہوں نے اپنے عدل و انصاف کے سائے میں 5 سال سے بھی کم حکومت کی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے حضور میں حضرت علی علیہ السلام کا عاشقانہ اور پیہم راز و نیاز ان کی نمایاں ترین خصوصیت ہے، اور یہ چیز ذات احدیت کے بارے میں ان کی گہری معرفت اور شناخت کے سبب تھی۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں، بار الہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف یا جنت کے شوق میں نہیں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو یہ عبادت کی ہے۔
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔
ماہ رمضان میں دعا اور نیائش اور شب زندہ داری امام علی علیہ السلام کے اہم پروگراموں میں شامل تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ تم پر ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ دعا استغفار کرو، کیونکہ دعا بلا اور مصیبت کو تم سے دور کرتی ہے اور استغفار کے سبب تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کے نصف سے زیادہ ایام گزر جاتے تھے تو امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، نصف ماہ رمضان اپنے اتمام کو پہنچ چکا ہے اور اب اس مہینے کے جو ایام باقی بچے ہیں وہ گنج اور خزانے کی مانند ہیں کہ جو دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس خزانے سے اپنے لیے کچھ اٹھا کر رکھ لو، تاکہ ضرورت کے مواقع پر دوسروں کے محتاج نہ بنو۔ خداوند عالم کی عبادت و طاعت کی توفیق ہی خدا کی مہمانی کا نتیجہ اور چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عبادت کی دنیا کو جوش و جذبے سے سرشار دنیا سمجھتے ہیں، ایسی دنیا کہ جس میں ہر طرف صداقت و اخلاص کی روشنی ہے۔ آ حضرت اس پر اسرار دنیا کی خوبصورتی کو عبادت کے پرتوں میں جو حالات اور کرامات اور آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ماہ رمضان میں عبادت گزاروں کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ان عبادت گزاروں کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے، ان پر اطمینان طاری ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ان کے لیے خدا کا لا متناہی لطف و کرم جاری ہے۔ خداوند عالم نے ان کے مقام و منزلت کو جو انہوں نے بندگی کے ذریعے حاصل کیا ہے پسند فرمایا ہے اور ان کے مقام و عظمت کو سراہا ہے۔ جب وہ خدا کو پکارتے ہیں تو مغفرت الہی کی خوشبو سونگتے ہیں اور گناہ کے تاریک پردوں کے ہٹ جانے کا احساس کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مولا کائنات اپنے شیعوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر شب خدا کو پکارو اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اسے اس کے اسماء حسنہ سے پکارو، اس وقت در رحمت تم پر کھل جائے گا اور تم اس میں داخل ہوگے اور خدا کے مہمان ہو جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت تمام زمانوں میں آدمی کی روح و جان کو تراوت اور نشاط عطا کرتی ہے، لیکن ماہ رمضان اور قدر کی راتیں اس کے فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے مناسب زمانہ اور وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے علاوہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نیز آپ نے فرمایا، قرآن کا ظاہر ہدایت ہے اور دوزخ سے نجات ہے، اگر اس کے ظاہر پر عمل کرو گے تو خدا کے لطف و کرم کے مستحق قرار پاؤ گے، اور خدا عالم نے بھی جو وعدہ دیا ہے اسے پورا کرے گا۔ قرآن پڑھنے سے قلب کو جلا ملے گی جو ابدی زندگی کی نوید سنائے گی۔ اگر کسی کے دل اور رگ و پے میں قرآنی خون رما ہو جائے تو وہ ہمیشہ سلامتی اور فرحت و نشاط کے ساتھ رہے گا۔ اسلام کی اہم تعلیمات میں فقر و غربت کا خاتمہ اور محروموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ مسئلہ اس حد تک اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے اموال میں فقیروں کے لیے خاص حق کا قائل ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے ایک حق معین کیا گیا ہے۔ جب حضرت علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا اور یتیم بچوں کو 2 دنوں سے روٹی نہیں ملی تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ جو بچوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کو روٹی پہنچایا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ امام علی علیہ السلام ماہ مبارک رمضان اور شبہ قدر میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کو موعظہ اور نصیحت فرماتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان میں گوشت سے تیار کی ہوئی افطاری لوگوں کو دیتے تھے، لیکن خود اس گوشت سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اور پھر جب افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے، اور اپنے خطبے میں فرماتے تھے، جان لو کہ تمہارے کاموں کا ملاک اور معیار تمہارا دین ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والا تقوی، اور تمہاری زینت ادب، اور تمہاری آبرو کا محافظ حلم و بردباری ہے۔ سید العرفاء حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے لیے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکمسیر ہو کر پڑا رہا کروں، درحالے کہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں؟ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بن سکوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔ خدا کا درود و سلام ہو اس برگزیدہ انسان پر کہ جو برادر و جانشین رسول خدا ہوا، اور سلام و درود ہو ان پر جنہوں نے معرفت و عشق اور خلوص کے ساتھ خدا کی مہمانی کے عظیم ایام میں سعادت و نیکبختی حاصل کی اور رستگار ہوئے۔
سامعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 23rd دن کی دعا کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وصلی فیہ من الذنوب وطهرني فيه من العيون وامسح قلبي فيه بتقوى القلوب يا مغيلا أثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، اس مہینے میں گناہوں سے صفائی دے اور اس میں مجھے عیبوں سے پاک کر دے، اور میرے قلب کو قلبوں کی پرہیزگاری سے آسما لے، گناہگاروں کی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے.
لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین 23 رمضان المبارک اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزدگردی نے 57 برس کی عمر میں وفات پائی. وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے. انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فروزان فر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا. استاد یزدگردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے. تیئیس رمضان المبارک سن 220 ہجری قمری کو مصر اور شام کے فرمان روا اور خاندان تولینیان کے بانی احمد بن تولون پیدا ہوئے. تولونیان پہلا خاندان تھا جس نے اپنے قلمرو میں شام کو بھی شامل کر لیا. اس خاندان کا سلسلہ نسب تولون نامی غلام تک پہنچتا ہے، جسے بخارا کے حاکم نے عباسی خلیفہ مامون کے لیے تحائف کے ساتھ بھیجا تھا. اس کے بیٹے احمد تولون نے اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی. اس خاندان نے 254 سے 292 ہجری قمری تک مصر اور شام پر حکومت کی. تیئیس رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو عظیم مسلمان عالم دین جمال الدین خانساری کا انتقال ہوا. وہ ایران کے ایک تاریخی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے دور کے معروف دانشوروں سے کسب فیض کیا اور تدریجاً علمی کمالات طے کرتے رہے. جمال الدین خانساری کو فقہ، اصول فقہ، کلام، منطق، فلسفے اور تفسیر میں خاص مہارت حاصل تھی اور ان علوم میں وہ استاد مانے جاتے تھے. 24 مارچ سن 1882 عیسوی کو جرمن سائنسداں رابرٹ کوچ نے ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والا جرثومہ دریافت کیا. وہ 10 سال کی تحقیق کے بعد اس جرثومے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے. اس جرمن سائنسداں کو 1905 میں طبیعیات اور طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا. چوبیس مارچ سن 1905 عیسوی کو فرانسیسی مصنف اور ناول نگار جول ورن کا انتقال ہوا. انہوں نے علمی اور سائنسی ترقی کی پیش گوئیاں کی اور انہی کی بنیاد پر متعدد دلچسپ اور پڑھنے کے قابل کتابیں تحریر کی. ان کے ناولوں کی بنیاد پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے متعدد سبق آموز فلمیں بھی بنائی گئیں. انتقال کے وقت جول ورن کی عمر 77 برس تھی. چوبیس مارچ سن 1982 عیسوی کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خون خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. عبدالستار نومبر 1981 میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے. انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لی تھی. چوبیس مارچ سن 1989 کو جمہوریہ آذربائیجان کے شہر گنجے کی جامع مسجد کا 70 برس کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا. یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 سے بند پڑی تھی. قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان جان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیر نو کر کے ان کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا. چوبیس مارچ کو پوری دنیا میں عالمی ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے تعاون سے سن 1995 سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. ٹی بی کا عالمی دن منانے کا مقصد اس عالمی وبا اور اس بیماری کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرنا ہے. یوم ٹی بی کے لیے 24 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا سن 1882 میں جرمن سائنسداں ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے آج ہی کے دن ٹی بی کی بیماری کا سبب بننے والے جرثومہ دریافت کیا تھا. برلن میں جس وقت ڈاکٹر رابرٹ کوچ نے ٹی بی کا سبب بننے والے جرثومے کا پتہ لگایا تھا اس وقت یہ مرض یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا تھا جس کی وجہ سے ہر 7 میں سے 1 شخص کی موت ہو جاتی تھی. رابرٹ کوچ کی دریافت نے ٹی بی کی تشخیص اور علاج کی راہ ہموار کر دی. بتایا جاتا ہے کہ ٹی بی دنیا میں ہونے والی اموات کی 10 وجوہات میں سے ایک ہے. ٹی بی کو کرونا وائرس کے بعد دنیا کی دوسری سب سے مہلک متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے. تاہم ٹی بی قابل علاج ہے. ٹی بی کے مریض کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹی بی ایک مہلک بیماری ہے اور جب ٹی بی کا مریض کھانستا ہے تو ہوا کے ذریعے اس کے بلغم میں موجود ٹی بی کا جرثومہ دوسرے انسان تک منتقل ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. طبی ماہرین علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوری طور پر معالج سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار، اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت